सूरत अश्शूरा मक्की सूरत है, 5 रुकू है और 53 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम ऐन सीन काफ। كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم। इसी तरह अल्लाह غالب और हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है, यानी जिस तरह आपकी तरफ ये कलाम वही किया जा रहा है, इसी तरह आपकी तरफ और आपसे पहले रसूलों की तरफ वही हुई है। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही की कैफियत पूछी तो आपने फरमाया कि कभी तो ये मेरे पास घंटी की आवाज की तरह आती है और ये मुझ पर सबसे सख्त होती है, जब ये खत्म हो जाती है तो वो मुझे याद हो चुकी होती है। कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है और मुझसे कलाम करता है और जो कुछ वो कहता है मैं उसे याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा फरमाती है मैंने सख्त सर्दी में मुशाहिदा किया कि जब वही की कैफियत खत्म होती तो आप पसीने में शराबोर होते और आपकी पेशानी से पसीने के कतरे गिर रहे होते थे। तो यूं ही इलाइका एक खास तरीके से आपको ये किताब दी गई है और सिर्फ आप ही को नहीं, आपसे पहले भी पैगंबरों के पास किताबें आई और ये सब कुछ किसकी तरफ से हो रहा है? अल्लाह की तरफ से जो जबरदस्त है, हिकमत वाला है। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ध, उसी के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। वहुअल अलीयुल अजीम, और वो बहुत बुलंद बहुत बड़ा है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन फौकिहिन्न वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरून लिमन फिल अर्ध अला इन्नल्लाहा हुवल गफूरुर रहीम। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, फरिश्ते अपने रब की हम के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की यानी बख्शिश की दरखास्तें किए जा रहे हैं। आगाह रहो, हकीकत है अल्लाह गफूर रहीम ही है। करीब है कि आसमान फट पड़े, क्यों फट पड़े? अल्लाह की अजमत और जलाल की वजह से। बात यह है कि अल्लाह की कदर हमने पहचानी ही नहीं, उसकी अजमत जानी ही नहीं। अगर किसी के अंदर हकीकत की निगाह पैदा हो जाए और थोड़ी देर के लिए भी वो ये महसूस कर ले कि इतनी वसी कायनात का बनाने वाला और मालिक एक अल्लाह है, तो वो खुद कितना बड़ा और अजीम हो सकता है। वहुवल अलीयुल अजीम, तो वाकई इंसान लहज़ से, और सिर्फ इंसान ही नहीं आसमान जैसी बड़ी चीज भी कड़कड़ा जाए अल्लाह की हैबत और खौफ से। और दूसरी बात ये कि जब कोई अल्लाह सुभान व तआला के साथ शिर्क करता है, उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाता है, अल्लाह का बेटा बताया जाता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला इतने गजबनाक होते हैं कि करीब है कि उस गजब की वजह से आसमान फट पड़े, जैसे सूरत मरियम में भी बयान हुआ है। और मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे और इस तरह अल्लाह ताला की तौहीन के मुर्तकिब होते। तो यहाँ पर क्या फरमाया कि फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देना तो बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह ताला को गजबनाक करने वाली बात है। करीब था कि तुम्हारी इस बात से आसमान तुम पे टूट पड़ते और तुम्हें खत्म कर दिया जाता, लेकिन तुम्हारी इन बातों के बावजूद अल्लाह ताला तुम्हें जीने का मौका दे रहा है और दूसरी तरफ फरिश्ते हर दम अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, उसकी हम्द सना बयान कर रहे हैं, और जमीन पर ऐसे लोगों के हक में जो इस तरह की जालिमाना बातें कर रहे हैं उनके लिए इस्तग़फार करते हैं उनकी तरफ से, या अल्लाह ये लोग जो नारवा बातें कर रहे हैं इस पर हम आपसे बख्शिश मांगते हैं। वरना तो ऐसे लोगों को हक नहीं था जीने का, जीने ना दिया जाता, सब कुछ इनके सर पे आ पड़ता, लेकिन क्यों मोहलत मिल रही है? इसलिए कि अल्लाह इन्नल्लाह हुवल गफूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। वल्लज़ीन तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा औलिया बना रखे हैं, अल्लाह हफीज़ अलैहिम, अल्लाह ही उन पर भी निगहबान है। वमा अंता अलैहिम बिवकील, और आप उन पर हवालादार नहीं हो। औलिया का लफ्ज वली की जमा है, बहुत वसी मफहूम रखता है। इसका माना होता है हिमायती, मददगार, सरपरस्त, दोस्त, काम बनाने वाला, हर वो शख्स जो किसी की मौत, मुसीबत और सख्त परेशानी के वक्त उसकी मदद को पहुंचे। ये वली कौन होता है? दोस्त, हमदर्द, मददगार, जो सख्त मुसीबत के वक्त काम आए। تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اولیاء بنا رکھا ہے کہ وہ ان کی مصیبت میں کام آئیں گے، دنیا میں ان کی پریشانیاں دور کریں گے اور آخرت میں ان کی سفارش کریں گے، ایسا ہرگز نہیں. اللہ حفیظ علیہم، ان کا نگہبان بھی اللہ ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کہاں سے شریک ہو سکتے ہیں. اچھا جب ایسا کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اولیاء کرام کو مانتے نہیں ہیں، آپ ان کی توہین کرتے ہیں، تو ان کی عزت کرنا کیا یہی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر صفات دے دی جائیں؟ یعنی کیا اس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین نہیں ہوتی کہ جو ہستی جس مقام کے لائق ہے اس مقام میں کسی اور کو شریک کر دیا جائے؟ جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے پوری کائنات بنائی، جتنا اس کا اختیار ہے اس اختیار میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا جائے، کیا یہ ظلم نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ ان سب کی نگہبانی کر رہا ہے. یعنی علیہم کی جو ضمیر ہے اولیاء کی طرف بھی جا سکتی ہے اور اولیاء کے ماننے والوں کی طرف بھی، کہ اللہ ان کے اوپر بھی نگران ہے جن کو یہ شریک کرا رہے ہیں، اور ان پہ بھی نگران ہے جو ایسے شرک کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو محفوظ کر رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن انہیں ان اعمال کی جزا دی جائے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر کارساز نہیں، اس بات کے مکلف نہیں کہ ان کو زبردستی ہدایت کے راستے پہ لگا دے، بلکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی وحی کیا. یہ کذالک وہی ہے جو سورت کے شروع میں آیا تھا، یعنی کذالک اوحینا الیک، دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، قرآن عربی. کیوں بھیجا قرآن عربی؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ تم خبردار کرو ام القرآن کے رہنے والوں کو، یعنی عرب کی قدیم ترین بستی مکہ کے رہنے والوں کو خبردار کرو. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور صرف ان کو نہیں، اس کے آس پاس اور بستیوں کو بھی اور پورے جہان کو خبردار کرو. ام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں، اور قرآن قریہ کی جمع ہے، بستیوں کی ماں یعنی مرکزی بستی. ماں جو ہے وہ خاندان کے اندر یا ایک گھر کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح مکہ کی حیثیت ساری زمین پر ایک مرکزی حیثیت ہے اور باقی ساری بستیوں کے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، یعنی ایک سینٹرل پلیس ہے. اور یہ لفظ مکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ام القرآ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ہجرت کے وقت میں جب مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، انکی لخیر ارض اللہ و احب ارض اللہ الیہ ولولا انی اخرجت من لما خرجت، تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے، اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس کو نہ چھوڑتا. تو مکہ کی پوری دنیا میں ایک خاص اہمیت ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے، ایک مرکز ہے، وہ تمام عالم کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے. وہ جگہ وہاں اللہ کا گھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مبعوث ہوئے، دین کی اصل اور بنیاد ہے وہاں پر. فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں اس لیے قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ کے رہنے والوں اور جو اس کے آس پاس ہیں ان سب کو خبردار کرے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ خبردار کریں حشر کے دن سے، جمع ہونے کے دن سے، جس میں کوئی شک نہیں. یہاں قیامت کو یوم الجمع کہا گیا کیونکہ سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں گے، ظالم مظلوم، مشرق کافر، مومن مسلمان، سب کے سب. فریق فی الجنۃ، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ کون سا گروہ ہوگا؟ اطاعت گزار لوگوں کا. وہ فریق ان پر سعیر، اور ایک گروہ آگ میں جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ سورۃ الاعراف میں تو اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، لیکن وہ ایک ٹیمپریری گروہ ہوگا، بعد میں وہ ختم ہو جائے گا. ان سب کو بھی یا جنت میں یا جہنم میں ان کے حسب حال بھجوا دیا جائے گا. وقتی طور پر وہ گروہ ہوگا لیکن آخر میں ختم کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے صرف دو ہی گروہ باقی بچیں گے، ایک جنت والا اور ایک جہنم والا. آپ دیکھیں کہ اس آیت میں قرآن پاک کی آمد کا مقصد بتایا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کو عربی میں بھیجا، یعنی اس کی اصل زبان عربی ہے، اور آج اگر عربی زبان میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی اصل ٹیکسٹ ہے، یہ خود اپنی اس بات پہ گواہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو اس سے خبردار کیا جائے، اور لوگوں کو قیامت کے دن سے آگاہ کیا جائے، حساب کتاب کے دن سے، اور لوگوں کو ان کے انجام کے بارے میں بتایا جائے کہ دو حصوں میں بٹ جاؤ گے، اگر اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کی تو ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر اس کے مخالف بسر کی تو جہنم ہوگا۔ کیا یہ کام ہو رہا ہے؟ کیا امت مسلمہ یہ کام کر رہی ہے؟ یا قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ کیا اس کتاب کے ذریعے انذار کا کام ہو رہا ہے؟ کیا اس کتاب کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کو آخرت سے خبردار کیا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دیندار ہونے کے حوالے سے اپنی کس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات تو بالکل مانی ہوئی ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ کر صحیح تبلیغ ہو نہیں سکتی، انذار اور تبشیر کا کام اس کو چھوڑ کے نہیں ہو سکتا۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ۔ اور پھر فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن سب ایک نہیں ہو سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی جب لوگوں کو اللہ کی بات بتائی سب نہیں مانے، تو کیا خیال ہے کہ میری اور آپ کی بات سب مان لیں گے تو پھر یہ کام چھوڑ دیا جائے؟ کیا پیغمبروں نے چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، کیونکہ بہت بڑی رکاوٹ ہمارے راستے میں یہی چیز تو بنتی کہ لوگ نہیں مانتے۔ کیا چیز آپ کو روکتی ہے تبلیغ کرنے سے؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا بھی تھا اس دن کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، لکھنا ہے، اپنے اپنے مسئلے لکھنے ہیں، کہ کیا چیزیں ہیں رکاوٹ آپ کے رستے کی؟ کیا چیز آپ کو خوف زدہ کرتی ہے اس قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچانے میں؟ کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اس میں، کیونکہ کسی کو تو یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہم نا اہل صحیح، لیکن کام تو کرنا ہے۔ اگر ہم شروع کریں گے تو شاید اللہ تعالیٰ اہلیت بھی پیدا کر دے، یا پھر یہ کہ ہمیں اپنے مرنے، حساب کتاب، جزا سزا کا کچھ بھی یقین نہیں ہے۔ مشکل یہ نا، وہ دن سامنے آ گئے تو پلٹ نہیں سکیں گے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ سب کا اس سے بھلا ہے، اس سے پہلے کہ سبجیکٹ شروع ہو یہ تبلیغ کے بارے میں کہ کس طرح آپ کریں، آپ اپنے اپنے مسائل لکھ لیں تاکہ ہم حقیقت پر مبنی باتیں کریں، کہ ان مسائل کا حل کچھ پیش کریں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے طریقے آپ کو بتائیں۔ ہاں وہ نفسیاتی اندر کی رکاوٹیں ہیں یا باہر کی رکاوٹیں ہیں۔ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ خود ہمارے اندر کی کیا ہے کہ ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ مانتے تو ہے نہیں، ہے نا، یا یہ خوف کہ مانیں گے نہیں، میری تو کوئی بھی نہیں مانے گا، مجھے تو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ کون کہتا ہے کہ لوگ مجھے اور آپ کو سنیں؟ ہمارا مقصد خود کو سنوانا تھوڑی ہے، ہمارا اصل کام تو ان لفظوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ باقی تو ہو سکتا ہے سننے والے ہم سے بڑھ کے سمجھدار ہوں، لیکن پہنچائیں گے تو بات بنے گی نا۔ کسی کے کان سے بات ٹکرائے گی نہیں تو اس کو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجْعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ ان کو بنا دیتا ایک ہی امت۔ یعنی اس طرح پھر قیامت کے دن صرف ایک گروہ ہوتا، یعنی اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پر زبردستی قائم کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور چاہے تو نہ کرے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کا سیدھے رستے پہ چلنا دراصل اللہ ہی کی عنایت سے ہے، اس کی خاص رحمت سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس سے اس کی رحمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ہدایت کے لیے بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی رحمت ہوگی تو ہم اس رستے پر چلیں گے، اس پر قائم رہیں گے، ورنہ تو نفس کی خواہشات اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اصل راہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم لوگوں کا تو نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی دوست ہے۔ اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یا انہوں نے اس کو چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور اولیاء بنا رکھے ہیں، کچھ اور مددگار بنا رکھے ہیں۔ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، بس اللہ ہی اصل ولی ہے، حمایتی اور مددگار اور کام بنانے والا صرف اسی کو سمجھو۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، یعنی اصل ولی کون ہے جو مردوں کو زندہ کر سکے۔ اور دنیا میں اگر نہ سمجھ آئے کسی کو تو قیامت کے دن تو سب کو سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اختلافات تو ہمیشہ رہے،
اور اختلافات ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر کیا ادب اور اخلاق ہے؟
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ،
تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. اور اس اختلاف سے مراد دین کا اختلاف ہے، یعنی جس طرح یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں. ہر مذہب کا پیروکار کیا سمجھتا ہے کہ وہی بالکل درست ہے، حالانکہ سارے بیک وقت درست نہیں ہو سکتے. تو ایسے میں پھر اختلافات کیسے دور ہوں گے؟ کیا طریقہ ہوگا؟ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ اس کتاب کی طرف، کیونکہ یہی ایک محفوظ کتاب ہے اس وقت دنیا میں. تورات اور انجیل تو محفوظ نہیں ہے، اس لیے مابین المذاہب جو اختلافات ہیں یہودیت، نصرانیت، مسلمانوں کے بیچ کے، ان کے حل کے لیے بھی اس کتاب کو بنیاد بنانا پڑے گا. اور پھر ودن مسلم جو اختلافات ہیں، کہ میلاد کرے یا نہ کرے، اس کے لیے بھی بنیاد کس کو بنانا پڑے گا؟ اپنے عشق کو، یا اپنے عقل کو، یا کسی اور چیز کو؟ اسی کتاب کو. اگر یہاں کوئی حکم آیا ہے ہمارے لیے تو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا، اور اگر یہاں حکم نہیں ہے تو غلط تعویلات نہیں کرنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ دن مبارک تھا، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو دن مبارک تھا، یہ تو نہیں کہا کہ اس دن کو عید بنایا گیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو اس معنی میں نہیں لیا. کیونکہ پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہم دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، کہ آپ نے نایات کو کس طرح سمجھا اور اس کا کیا مفہوم لیا. کیا سورت مریم کی وہ آیات جو اس کانٹیکسٹ میں کوٹ کی گئی، ان کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یا عمل سے یہی کی؟ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں. تو پھر قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی کوٹ کرنے سے اختلاف ختم نہیں ہوتے. جب ہم اپنے اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق تعویل شروع کرتے ہیں تو دور نکل جاتے ہیں. تو جو شخص ان اختلافات کو دور کرنا چاہتا ہے سچی نیت اور ارادے سے، اس کے لیے کیا ہے کہ پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، ساری اندر کی رکاوٹیں دور کر کے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کھلے کانوں سنے، کھلے دل قبول کرے اور مان جائے، اور اپنے خیالات اور خواہشات اور نظریات کو ایک طرف رکھ دے، تب ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ جو رب ہے میرا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی میں ہمیشہ کے لیے اللہ پر توکل کا فیصلہ کر چکا ہوں. جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں. کیوں اس کی طرف پلٹتا ہوں؟ وجہ اس لیے کہ فاطر السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بھروسے کے لائق ہے، بڑی قوت اور قدرت کا مالک ہے، پوری کائنات کو اس نے بنایا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، صرف پوری کائنات کو نہیں، زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں ان کو بھی اس نے بنایا ہے، اور حیرت انگیز طریقے سے بنایا ہے کہ تمہارے نفسوں میں تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، یعنی انسان کا جوڑا انسان میں سے پیدا کیا، حیوانات میں سے نہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور مویشیوں کے جوڑے مویشیوں میں سے پیدا کیے. اگر انسان کی بیوی انسان کی بجائے کسی اور مخلوق سے ہوتی تو یہ سکون حاصل نہ ہوتا. اور اسی طرح جانور، مثلا اگر گھوڑے اور گدھے کا بھی باہم جوڑا ہو تو وہ بھی نہیں میچ کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا کمال ہے کہ اس نے بنایا انسان، دونوں کے اندر تھوڑا اختلاف رکھ کے دونوں کو ایک دوسرے کا میچ بنا دیا. اور انعام سے مراد وہی آج جوڑے نر مادہ جن کا ذکر سورۃ الانعام میں ہو چکا ہے. یہ ذرا اکم فی، وہ تمہیں پھیلا رہا ہے اس میں. ذرا کا کیا مانو تو پھیلانا یا پیدا کرنا، یعنی زمین پر کثرت سے پھیلا رہا ہے، نسلم بعد نسلم پیدا کر رہا ہے، انسانوں کو بھی اور چوپایوں کو بھی. کبھی کسی نے نہیں کہا وہ بکریاں ایکسٹنٹ ہو گئی، ختم ہو گئی نسل ان کی، نہیں. یہ ذرا اکم فی، تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں کثرت سے پھیلا دی. ہاں ڈائناسور ہماری ضرورت کے نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت زمین پہ ان کے لیے جگہ کم ہے. ابھی دیکھیں نا، زمین پر مختلف جانوروں کی نسلوں کا ختم ہونا یہ اس کی اتنی حکمت سے ہے، وہ چاہے تو بڑھا دے، وہ چاہے تو ختم کر دے. اور اس میں بھی اس کی ایک حکمت ہے کہ کس کو باقی رکھنا اور کس کو ختم کرنا ہے. ليس كمثله شيء. اس کی مثال کی طرح بھی کوئی چیز نہیں. اس جیسی تو کوئی چیز دور کی بات, اس کی مثال کی طرح بھی کوئی چیز نہیں, نہ ذات میں نہ صفات میں, بس وہ ایک ہی ہے اپنی ذات میں آپ مثال. اور یہ اللہ پہ توکل کرنے کی دوسری وجہ ہے. ایک وجہ تو فاطر السماوات والارض ہونا ہے, اور جعل لکم من انفسکم ازواجا ہونا ہے, اور پھر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں. مقالید مقلید اور مقلاد کی جمع ہے, خزانے یا چابیاں. اور یہ بھی اللہ پر توکل کرنے کی ایک وجہ ہے. توکل کیا چیز ہے؟ اصل میں ساری باتیں توکل کی دلیل کے طور پر استعمال ہو رہی. توکل کب کرتے ہیں آپ؟ جب آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا, جس نے انسانوں کے جوڑے بنائے, جس نے مویشیوں کے جوڑے بنائے, جس کی طرح کوئی اور چیز ہے ہی نہیں, جس کے پاس آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. میں اس پہ کیوں نہ بھروسہ کروں؟ ان انسانوں پہ کیوں کروں جن کے پاس کچھ بھی نہیں, جو خود کمزور اور محتاج ہیں؟ یبسط الرزق لمن یشاء, رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, یعنی اس کی اپنی تقسیم ہے. وہ یقدر, اور اندازے سے دیتا ہے, جس کو چاہے زیادہ دے دے, جس کو چاہے تھوڑا دے دے, یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. بعض مصلحتوں کے پیش نظر اس نے کسی کو زیادہ رزق دیا اور کسی کو کم دیا ہے. کسی کے پاس رزق کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا, اس کی کوئی خوبی تھی اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا, اور جس کے پاس نہیں تو اس میں کوئی خامی تھی کہ اللہ نے اس کو کم دیا. یہ اس کی اپنی تقسیم ہے, اس کا اپنا فیصلہ ہے, اس کی اپنی مصلحتیں ہیں, اس کے اپنے علم اور حکمت پر مبنی ہے یہ سب کچھ جس کا ہمیں علم نہیں. انہ بکل شیء علیم, بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.